مرکزی امیر جواد اہل سنت برطانیہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ غلام رسول چک سوائی صاحب دامت برکات ملالیہ، ہم حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے تمام علماء کرام کے مشکور ہیں جو آپ تشریف لائے. آج کی اس محفل پاک کے مہمان خصوصی ممتاز مذہبی اسکالر، جن کی آنکھ دانش گدا میں کھلی اور جس گھر میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، اس گھر میں اللہ تعالی کا خاص کرم، سادات سے نسبت، اور فقط یہی نسبت نہیں بلکہ دنیا نے دیکھا کہ کائنات میں اس ہستی کا علم کا ڈنکا پوری کائنات میں بجا. لوگ جنہیں غزالی زمان راضی دورہ کہتے ہیں، اور کہتے ہی نہیں بلکہ حقیقت میں مانا بھی گیا. آج ہمارے درمیان انہیں کے نور نظر، انہیں کا انداز اور یہ فیض انہیں کا ہے جو انہیں نصیب ہوا. تو میں بلا تاخیر، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خطیب العصر حضرت علامہ پیر سید حامد سعید شاہ صاحب
برکات ملالیہ، ان کے خطاب سے ہم اپنے قلب و باطن کو منور کریں. آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیو ٹی وی پر آپ کے دروس مثنوی مولانا روم علیہ رحمہ، اور مثنوی شریف کے بارے میں کہا گیا کہ مولانا روم نے قرآن مجید کو فارسی زبان میں ڈال دیا ہے، اور یعنی اسی فارسی زبان میں قرآن کا جو انداز ہے، اس کی جو فکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو عطا فرمائی اور وہ فیض جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور آج کی محفل کے حوالے سے اپنے خطاب سے نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. ذی وقار، ذی احتشام، واجب التعظیم علماء اہل سنت اور مکرم و معزز حاضرین محفل، اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے آپ کے علاقے کے وہ علماء تشریف فرما ہیں جو اہل سنت کے وقار کی علامت اور ضمانت ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و فضل میں اور زندگی اور صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے ہمارے مسلک اور عقیدے کو، ہمارے دین اور مذہب کو مزید فروغ اور تقویت عطا فرمائے. حضرات مکرم، مجھے صحیح نہیں معلوم کہ مجھے کتنی دیر آپ کی سماعت کا امتحان لینا ہے. جی 45 منٹ. سبحان اللہ. اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہاں محافل میں حاضر ہوتے رہتے ہیں, تقاریر اور خطابات کے مراحل سے اکثر گزرتے رہتے ہیں, اور ابھی بھی ایک بڑی جاندار تقریر آپ نے سنی ہے. میں جس شخصیت کی نسبت کے حوالے سے پہچانا جاتا ہوں, میں انہی کے ذکر سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. میرے والد گرامی دلی سے کم و بیش 80 میل کے فاصلے پر ایک جگہ امروہہ ہے, اس کے رہنے والے اپنی طالب علمی کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں, اور یہ آپ کو ذہن یاد رہے کہ 16 برس کی عمر میں وہ فارغ التحصیل ہوئے تھے. تو غالباً فارغ التحصیل ہونے سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے یہ, یعنی کم و بیش 15 برس کی عمر تھی اس وقت ان کی. فرماتے ہیں کہ میں امروہہ میں, یہ بات ہے پری پارٹیشن, ابھی انڈیا اور پاکستان اکٹھے تھے اور وہاں پر ہندو اور مسلمان سب اکٹھے رہتے تھے. فرماتے ہیں میں امروہہ کے کسی بازار سے سڑک سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے اور ہجوم ہے. تو بچپن میں ویسے بھی تجسس زوروں پر ہوتا ہے, تو لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا پھاڑتا آگے گزرا تو دیکھا کہ پتا چلا, معلوم ہوا کہ ایک پنڈت اور ایک مسلمان عالم کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے. وہ پنڈت پوچھتا ہے کہ مولوی جی یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی جی بھی نماز پڑھتے تھے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی تو عجیب آدمی ہے, ہمارے نبی کوئی ہمارے لیڈروں کی طرح تو نہیں ہے, اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیلت. انہوں نے تو جو کچھ ہمیں حکم دیا پہلے خود عمل کر کے دکھایا, اور نہ ہمیں کیا پتا نماز کیسے پڑھتے ہیں. کہا اچھا تو وہ نماز پڑھتے تھے, آخری نماز کب پڑھی ہوگی انہوں نے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی وہ نماز چھوڑی تو انہوں نے کبھی نہیں, تو ان کی حیات مبارکہ میں جو بھی آخری نماز کا وقت آیا وہ انہوں نے پڑھی. کہا اچھا اچھا تو آپ لوگ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کے نبی جی نے بھی پڑھی ہوگی؟ مولوی صاحب نے کہا بھائی اگر وہ نہ پڑھتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, تو انہوں نے طریقہ سکھایا نا. اچھا ساری سورہ فاتحہ پڑھی؟ کہ ساری سورہ فاتحہ پڑھتی ہیں. تو جو آخری نماز پڑھی تھی اس میں بھی ساری سورہ فاتحہ پڑھی تھی؟ تو یہ بھی کوئی سوال ہے پوچھنے کا, تو لازمن پڑھی تھی, اس کے بغیر تو نماز ہوتی نہیں. اب وہ پنڈت آڈینس کی طرف متوجہ ہوا, کہنے لگا کہ بھائی لوگوں تم میں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں, اب ساری بات تمہارے سامنے ہوئی ہے, اب ذرا ان مولوی صاحب سے ایک بات کر رہا ہوں, اب ان سے جواب لیے بغیر چھوڑنا نہیں ان کو. مولوی صاحب سے پوچھا کہ جی آپ کی سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم, مولا ہدایت عطا فرما, صراط مستقیم پر چلا, تو آپ کے نبی نے جب آخری نماز پڑھی تو آپ نے بتایا پوری سورہ فاتحہ. مولانا ادھر سے سیکھ لے آئیے, آگے آ جائیں. علماء تو علماء کے درمیان ہی سکتے ہیں. تو حضرات مکرم اس پنڈت نے کہا کہ جی اب یہ مولوی صاحب سے پوچھو کہ انہوں نے جب پوری سورہ فاتحہ پڑھی اور یہ آیت بھی پڑھی تو اس آیت کا مطلب ہے مولا ہدایت عطا فرما کے راستے مستقیم پر چلا, تو زندگی کی آخری نماز میں بھی وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں مولا ہدایت دے. تو اب مولوی صاحب سے پوچھو کہ ان کے نبی کو ہدایت ملی تھی کہ نہیں, اگر مل گئی تھی تو جو چیز مل چکی ہو وہ مانگنا یہ تو بے وقوفی ہے, یہ تو پاگل پن ہے, یہ تو عقل سے دور ہونے کی بات ہے. تو جو چیز مل چکی تھی وہ مانگنا یہ عقل سے پیدل ہونے کی دلیل, اور اگر ان کو ہدایت مل گئی تھی تو کیوں مانگی, اور اگر نہیں ملی تھی تو جن کے نبی کو آخری دم تک ہدایت نہیں ملی ان کی امت کو کیا ملے گی؟ اب ذرا دیکھیے یہ سوال کو کس طرح فیبریکیٹ کیا, کس طرح تانا بانا بنا, اور کس طرح وہ مولوی صاحب کو پھنسایا. ابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ مولانا کی ہوائیاں چھوڑ گئیں,
وہ حق لا گئے اور پریشان, اور وہ پنڈت جو ہے وہ ان کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا ہے. ہاں مولوی جی بتاؤ نا, تمہارے نبی کریم کو سیدھا راستہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ انہیں ہدایت ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ صراط مستقیم ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ اب وہ لطف اندوز ہو رہا ہے. تو ابا جی قبلہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کی حالت زار کو دیکھ کے مجھے ترس آیا. اب ان کو سمجھ نہیں آتا تھا زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں. اور جو مسلمان جو دیکھنے والوں میں تھے وہ اگرچہ تعداد میں تو کم ہوتے ہیں لیکن جوش و خروش میں زیادہ ہوتے ہیں. اب ان کی ذرا کیفیت کا تصور کیجیے کیا عالم ہوگا. تو ابا جی قبلہ نے کہا کہ میں نے اس پنڈت سے کہا کہ پنڈت جی اگر اجازت ہو تو میں اپنے مولوی صاحب کی اسسٹنس کے لیے, مدد کے لیے, معاونت کے لیے آ جاؤں. پنڈت نے دیکھا ایک 15 سال کا بچہ ہے اور اپنے خیال میں تو اس نے اس طرح بتایا تھا کہ اس سوال کا جواب ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اس نے کہا کہ ہاں برخوردار تم بھی آ جاؤ, کسی اور کو بلانا ہو اس کو بھی بلا لو. ابا جی قبلہ کہتے ہیں میں آگے گیا, مولوی صاحب کے پاس جا کے کھڑا ہوا اور کہا کہ پنڈت جی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم کو سیدھا راستہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ اس کا جواب تو بعد میں دیں گے, پہلے یہ تو پتا چلے کہ سیدھا راستہ کہتے کسے ہیں. ہم کسے سیدھا راستہ کہتے ہیں, تم کسے سیدھا راستہ کہتے ہو؟ میں کہہ دوں کہ مل گیا تھا, تم کہو یہ تھا ہی نہیں سیدھا راستہ, پھر کیا بات بنے گی؟ کم از کم پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کریں, یہ فیصلہ کریں کہ سیدھا راستہ کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ قرآن تو تمہاری کتاب ہے نا, تم بتاؤ سیدھا راستہ کیا ہے. ابا جی قبلہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ جی میرا خیال تو یہ ہے, میرا عقیدہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو بندے کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. پنڈت نے کہا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے, جو منج کو بھگوان سے ملائے وہی سیدھا راستہ ہوگا, اس میں تو کوئی جھگڑے کی بات نہیں, بالکل ٹھیک کہتے ہو, سیدھا راستہ ہے. ابا جی قبلہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا پنڈت جی اب میں جواب تو دے رہا ہوں, اب سمجھ نہ آئے تو یہ تمہاری عقل کا اور عقیدے کا قصور ہے. وہ اس لیے کہ تمہارا بھگوان ایسا ہے جو یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے. اب تمہارے بھگوان کی طرف جو راستہ جا رہا ہے وہ تو یہاں آ کے ختم ہو جائے گا, لیکن میرا اللہ تو ایسا نہیں جو یہاں سے شروع ہو یہاں ختم ہو جائے. میرے اللہ کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ لامحدود ہے. جو جب میرا رب میرا اللہ لامحدود ہے تو جو راستہ اس کی طرف جا رہا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. جب اس کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر جہاں پر بھی پہنچیں گے تو رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تیرا کرم, تو نے یہاں تک ہدایت دی, اب تیری معرفت کا اگلا درجہ بھی تو موجود ہے, تیرے قرب کا اگلا مرحلہ بھی تو موجود ہے, مولا اب اس وہاں تک ہدایت دے. وہاں پہنچیں گے تو پھر وہ راستہ ختم ہونے والا تو نہیں, پھر اگلا مرحلہ ہے, پھر اگلا درجہ ہے, پھر اگلی منزل ہے, پھر رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہاں تک کرم فرمایا, اب اگلی منزل تک تو ہدایت عطا فرما. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہمارے نبی کے بارے میں کہا ولل آخرت خیر اللہ کے من الاولا, ارے وقت گزرتا رہتا ہے اور میرے آقا کریم کے مراتب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے جیسے جیسے لمحہ گزرتا ہے ویسے ویسے میرے آقا رب کائنات کی معرفت کے درجات کو طے فرما رہی ہیں. حضرات مکرم, دراصل یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کے لمحات ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں, ان سے ہمیں ہدایت ملتی ہے, ان سے الجھنیں سلجھتی ہیں, بشرطے کہ ہم جو سبق ہمیں پڑھایا اور سکھایا گیا ہے ہم اس کو ذہن نشین رکھیں اور اس کو بھلائیں نہیں. آج کل ماشاء اللہ پاکستان میں وہ چیف جسٹس کا جھگڑا بڑے عروج پہ ہے. میں یہاں پر کوئی سیاست کھیلنے کے لیے نہیں آیا اور نہ میں اس ایشو پر یہاں پر کوئی کمنٹ دینا چاہتا ہوں. وہ ظاہر ہے تمام معاملات مجھ سے زیادہ شاید آپ بہتر جانتے ہوں. وی آر ایکچولی لیونگ ان گلوبل ویلیج, ہر چیز اتنی سکڑ گئی ہے, مختصر ہو گئی ہے, اتنی کلوز ہو گئی ہے کہ اب کوئی چیز بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں. لیکن آپ وہ وقت یاد کیجیے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قاضی شرح کا تقرر کیا تھا. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آج کل یہ ان ڈیولپ سویلائز کنٹریز کی ایگزامپل دے کے ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھو وہاں پر سپریمیسی آف لا کو دیکھو, امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو اسے بھی عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے, اور ہمارا پریزیڈنٹ احسان جتاتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہوگا میں مان لوں گا. احسان جتانے کی کیا بات ہے, ماننا ہی چاہیے. اسی طرح یہاں پر یو کے اندر اگر کوئی رائل فیملی کا ممبر ہو اور غلط جگہ پارکنگ کر دے تو کیا اسے ٹکٹ نہیں دیا جائے گا, بلکہ شاید اس کو اور زیادہ قیمت کا ٹکٹ دیا جائے گا کہ تم رائل فیملی کے ممبر ہو اور تم وایولیٹ کر رہے ہو لا کو, تو پھر دوسرے لوگ کیا حشر کریں گے. حضرات مکرم, لوگ یہ ایگزامپل دیتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر تو جنگل کا قانون ہے اور یہاں پر یہ سیویلائز کنٹریز کی یہ کیفیت ہے. اور جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی سپریمیسی آف لا کا اصل کانسیپٹ, سب سے پہلے کانسیپٹ تو اسلام نے دیا ہے, اسلام سے پہلے یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. اس سے پہلے جو رولر ہوتے تھے, جو حکمران ہوتے تھے, جو بادشاہ ہوتے تھے, ان کی زبان سے جو نکلا وہی قانون ہوتا تھا. یہ تو اسلام نے بتایا کہ نہیں, یہ قانون تو اللہ کا ہے, چاہے کوئی حاکم ہے چاہے کوئی محکوم ہے, کوئی بادشاہ ہے یا رعایا ہے, وہ سب کو اس قانون کا احترام کرنا ہے. یہ کانسیپٹ تو سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے. ارے یہاں پر تم بڑے فخر سے کہتے ہو کہ رائل فیملی کے ممبر کو بھی کوئی رعایت نہیں ہے, کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے, کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, اور ان کو بھی قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے. اور جب کوئی مولوی ممبر اور محراب سے بیٹھ کے تمہیں بتاتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق جب قاضی کی عدالت میں جاتے ہیں, غالباً زید بن ثابت تھے اس وقت قاضی, انہوں نے تھوڑی رعایت کی, امیر المومنین آئے ہیں, یہ آپ تشریف رکھی, فرمایا کہ تم مجھے امیر المومنین ہونے کی رعایت دے رہے ہو, اس کا مطلب ہے انصاف نہیں کر سکتے. جو کسی سے معروف ہو, جو کسی کا لحاظ کرے, وہ انصاف کیا کرے گا. پھر اسی مقدمے میں جب وہ مدعی نے اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکا, وہ کوئی اس کے پاس ثبوت نہیں تھا, تو اسلام کے قانون کے مطابق جس پر دعویٰ کیا جائے, جو مدعا علیہ ہو, جو ملزم ہو, پھر اس پر لازم ہے کہ وہ قسم دے کہ بھئی یہ دعویٰ غلط ہے, میں اس سے بری ہوں. اب وہ قاضی کہتا ہے کہ بھئی اب ٹھیک ہے قسم تو لینی چاہیے, لیکن یہ امیر المومنین ہیں, ان کی رعایت کرو, قسم نہ لو. سیدنا عمر فاروق اس پر برہم ہوتے ہیں. اور وہ جو میں واقعہ بتا رہا تھا, ذرا وہ عرض کرتا چلوں, یہ بتا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ قاضی کے عہدے کے لیے باقاعدہ امتحان ہوتا تھا, اور وہ امتحان خود سیدنا عمر فاروق لیا کرتے تھے. حضرت قاضی شرح کا جو مرتبہ ہے, یہ علماء کرام تو بخوبی جانتے ہیں, ان کی وہ تعیناتی کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے. ایسا ہوا کہ ایک گھوڑے کا سودا سیدنا عمر فاروق کر رہے ہیں. ابھی سودا فائنل نہیں ہوا, ابھی قیمت دی نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا, آپ نے کوئی گاڑی لینی ہو بس ابھی ذرا ٹرائی تو کر لیں. تو آپ نے ایک شخص کو, ایک نوجوان کو کہا کہ بھئی یہ گھوڑا میں سودا کر رہا ہوں, ذرا اس کو دوڑا کے دیکھو کیسا دوڑتا ہے, کیا صورت ہے. وہ جب گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے گھوڑا دوڑایا تو اتفاق سے وہ گھوڑے کو ٹھوکر لگی, وہ گر پڑا. نوجوان کو چوٹ لگی تو لگی, اس گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں نے تو ابھی ٹرائی لی تھی, ابھی میرا سودا پکا تو نہیں ہوا تھا, تو یہ گھوڑا تو میں نہیں لیتا, یہ تو تم واپس لو. اس نے کہا کہ جناب یہ عجیب بات ہے, یہ آپ کے ٹرائی لیتے ہوئے جناب گھوڑے کی ٹانگ ٹوٹ جائے, آپ مجھے واپس کر دیں, یہ چاہتے کہ میں تو یہ اس طرح نہیں لیتا. اب وہ حضرت شرح جو ابھی قاضی مقرر نہیں ہوئے, ان کے پاس یہ فیصلہ لایا گیا کہ آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا ڈیسیزن لیتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ بات یہ ہے کہ اگر جو بندہ سواری کے لیے بٹھایا تھا, جس کی سواری کرتے ہوئے ٹھوکر لگی ہے, اگر اس کو سواری کے لیے مالک کی اجازت سے بٹھایا تھا تو آپ گھوڑا واپس کر سکتے ہیں, اس سے پوچھ کے بٹھایا تھا نا, اور اگر اس سے پوچھے بغیر آپ نے خود کہہ دیا تھا جاؤ بھائی ذرا ٹرائی لے کے آؤ, تو پھر اس کا کیا قصور ہے, آپ نے کیوں اناڑی کو بٹھایا تھا, پھر آپ بھوکتے. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ ہاں بے شک تمہارا فیصلہ صحیح ہے, تمہیں زیبا ہے کہ تمہیں مسنت قضا کو پی جائے. حضرات مکرم, یہ جو اللہ والے ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے مثال ہوتی ہے. پہلے فرما دیا انی زائر فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. آپ کو یہاں دنیا میں عزت لینی ہو تو کتنی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے, اور رب کائنات نے انسان کی تخلیق سے پہلے اعلان فرما دیا, خلافت اس کے نام کر دی, میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں, یہ عزت اس کو مل گئی. حضرات مکرم, اب زبان کی نزاکتیں ہم جانتے نہیں, لفظ خلیفہ کا صحیح مفہوم ہم سمجھتے نہیں, تو پھر ہم اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے، ایسے میں مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے اسلام کی جو اصطلاحات ہیں آج کل ان کو مذاق کا نشانہ بنا دیا گیا ہے. پاکستان کے بہت سے علاقے میں خلیفہ نائی کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک شرعی اصطلاح ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہی مراد لینا چاہیے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج کل دینی حوالے سے کسی کا مذاق اڑانا ہو تو اس کو ملہ کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ لفظ ملہ یہ تو اسلام کے حوالے سے بڑی عزت اور مرتبے کا لفظ ہے. حضرت ملہ جیون کا ذکر آتا ہے، حضرت ملہ علی قاری کا ذکر آتا ہے، اور ممکن ہے لوگ سمجھتے ہوں کہ اٹ از پارٹ آف دیئر نیم، یہ تو ان کے نام کا حصہ ہے، اٹ از ناٹ ٹائٹل. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹائٹل ہے، یہ ان کو عزت اور توقیر کے حوالے سے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں، ان کی عزت کے لیے کہتے تھے. لیکن جب یہ اب تو آج کل تو عالم یہ ہے کہ ملہ تو دور کی بات ہے، کسی کو مولوی صاحب کہہ دو وہ بھی مائنڈ کر جاتا ہے، جب تک حضرت علامہ صاحب نہ کہا جائے اس کی تسلی نہیں ہوتی. ماشاء اللہ اب پروفیسر بھی ہو گئے ہیں لوگ. حضرات مکرم، خلیفہ اصل میں اب یہاں پر ظاہر ہے کہ زیادہ ڈیلی کیسز میں نہیں جا رہا، سیدھی سادی بات کروں گا آپ سمجھ نہیں سکیں، خلیفہ یوں کہیے کہ نائب کو کہتے ہیں، نائب جو کسی کا اسسٹنٹ ہوتا ہے. نائب کون ہوتا ہے؟ جو کسی اصل ہستی کی غیر موجودگی میں اس کی ڈیوٹیز پرفارم کرے اور اس کی پاورز کو استعمال کرے، وہ نائب ہو. جیسے پریزیڈنٹ آف اینی کنٹری گوز ابراڈ، اگر کسی ملک کا پریزیڈنٹ کہیں باہر چلا جائے تو ظاہر ہے کاروبار سلطنت تو چلنا ہے نا، تو کوئی شخص ہوگا جو اس کی پاورز کو استعمال کرے گا، کوئی ہوگا جو اس کی ڈیوٹیز کو پرفارم کرے گا، تو جو یہ کام کرے گا وہ اس کا نائب ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب قرار دیا. ہم یہاں پر یہ سمجھتے ہیں، ہمارے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ جناب عزت اس وجہ سے ملتی ہے اور اس وجہ سے ملتی ہے. یہ ابلیس کو بھی یہی مغالطہ تھا، اس نے کہا کہ اس نے ایک سجدہ کیا نہیں، ہمیں حکم ہو رہا ہے اس کو سجدہ کرے. میں کائنات کے چپے چپے پہ سجدہ کیے بیٹھا ہوں، میں جناب فرشتوں کا استاد ہوں، میں نے عبادت اور ریاضت میں نام کیا ہے، عزت تو مجھے ملنی چاہیے تھی. ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ ابھی تخلیق کے مراحل سے گزرا ہے اور حکم ہو رہا ہے اس کو سجدہ کرو. لیکن جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عزت اور ذلت سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. حضرات مکرم، اب مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ نائب وہ ہوا جو کسی کی ایبسنس میں، غیر موجودگی میں اس کی ڈیوٹیز کو پرفارم کرے اور اس کی پاور کو یوز کرے. لیکن کون سی جگہ ہے جہاں اللہ غیر موجود ہے، اللہ ایبسنٹ ہے؟ ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے. جب ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر انسان کے خلیفہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یارو یہ اعلان دراصل انسان کی عزت و عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی اور نائب ہوتا ہے، وہ اصل ہستی کی غیر موجودگی میں وہ ڈیوٹیز انجام دیتا ہے. لیکن انسان کو خلافت ملی ہے، اللہ تو کہیں بھی غیر حاضر نہیں ہو سکتا، یہ اس کے ہوتے ہوئے یہ کام کرتا ہے. اور جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ واقعی وہ پاور استعمال کرتا ہے. ظاہر ہے چاند کو دو ٹکڑے کرنا یہ کسی اور کے بس کی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو جو اللہ کا خلیفہ ہوگا وہی کر سکتا ہے نا. یہ سورج کو الٹے پاؤں تو وہی پھرا سکتا ہے نا. یہ کائنات پر اس طرف تصرف تو وہی کر سکتا ہے نا جو اللہ کا خلیفہ ہو. یارو صرف لفظ خلیفے کو اگر ہم سمجھ لیتے تو ہم اللہ والوں کی عظمت و شان اور طاقت و اختیار کا کبھی انکار نہ کرتے. حضرات مکرم، انسان کو پھر مزید عزت یہ دی کہ اس کو پیدا دی جنت میں، فرمایا خلیفہ بنایا ہے دنیا کے لیے، زمین کے لیے، پیدا جنت میں ہو رہا ہے. گویا یہ بتایا کہ اے انسان تیرا اصل گھر یہ ہے، تیرا اصل گھر یہ ہے. دنیا میں تو تجھے بھیجیں گے زمین پر اپنی حکمتوں کی تکمیل کے لیے، لیکن اگر تجھے اپنا گھر یاد ہو تو پھر اپنے گھر واپس تجھے لوٹ کے آنا ہے. اور یہاں پر اس کو سمبولک لینگویج میں یوں سمجھیے کہ دیکھیے آپ صبح نکلتے ہیں گھر سے کام کاج کے لیے، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کوئی ساتھی ٹیکسی چلاتے ہیں، کوئی اور کام کرتے ہیں، کوئی ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ بھوک بھی لگتی ہے، بعض اوقات سختی بھی سہتی ہے، کسی کا نہ بات بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. اور جب تمام ان مراحل سے گزر کے جب گھر واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس وقت ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، یار آپ گھر جا رہے ہیں، وہاں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی حکم چلانے والا نہیں ہوگا، اب گھر جا رہے ہیں وہاں پہ سکون سے رہیں گے. اصل میں گھر تو اسی کو کہتے ہیں نا. اگر یہاں پر کنڈیشن کچھ ڈفرینٹ ہے تو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کریٹیسائز آل دوز تھنگز. میں تو صرف ایک سیدھی سادی گھر کا جو بیسک کانسیپٹ ہے میں تو اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا یار. تو اب گھر کا تصور تو یہی ہے کہ آدمی تمام دنیا کی سختیوں سے پریشانیوں سے جی چھڑا کے اب گھر میں جا رہا ہے سکون کے لیے. تو یہاں پر بھی یہ تصور ہے کہ اے انسان تجھے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے, کچھ ڈیوٹیز ہیں تیرے ذمے, کچھ کام کرنے ہیں, وہاں پر تجھے مشکلات کا سامنا ہوگا. لیکن اگر گھر کا تصور رہے گا نا تیرے ذہن میں تو واپسی کا خیال تجھے پریشان نہیں کرے گا. اور حضرات مکرم اس بات کو ذرا ایک اور انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مختلف قوموں میں مختلف علاقوں میں تعزیت کے مختلف انداز ہوتے ہیں. جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے تو یو شوڈ گو ٹو ہز فیملی اینڈ یو ٹرائی ٹو کنٹرول, آپ تعزیت کریں گے کہ بھائی بڑا دکھ ہوا, بڑا افسوس ہوا. یہ تعزیت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے, کسی کے زخموں پہ مرہم رکھنا, یہ ہر قوم ہر مزاج ہر علاقے کا ایک انداز ہوتا ہوگا. لیکن اسلام نے جو انداز دیا ہے ذرا اس کو سمجھیے. دیکھیے قبر کا تصور آتا ہے, وہ تاریکی, وہ تنہائی. آدمی سوچتا ہے کہ میں روشنیوں کا رہنے والا, میں اس تنہائی میں اس تاریکی میں کیسے رہوں گا, میں ان محفلوں میں بسنے والا, وہاں پر قبر میں میرا کیا عالم ہوگا, میں یہاں پر راحت و آرام کا خوگر, وہاں خاک کا بچھونا میسر ہوگا, میری کیا کیفیت ہوگی. یہ سوچ ہی کس طرح دہشت انگیز ہے, یہ دہشت دلانے والی چیز ہے. اور پھر اگر کوئی شخص اس طرح وہ سوچے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک خوف اور ڈر کی سزا پیدا ہوگی. حضرات مکرم اسی طرح آپ اسی بات کو ذرا ایک اور چیز سے ملائیے. میں دراصل قرآن مجید میں بھی سمجھانے کے لیے مثالوں کا سہارا لیا گیا ہے. مثال سے بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آتی. فرض کیجیے آپ پاکستان میں ہیں, اینڈ دا ویری فرسٹ ٹائم یو آر کمنگ ہیئر ان انگلینڈ, اینڈ یو ہیو نو کانٹیکٹ ہیئر, نو فرینڈ, نو ریلیٹو, نو ایکوینٹنس, اینڈ یو تھنک دیٹ آئی وڈ گو اینڈ نو ون وڈ بی دیئر, ہاؤ وڈ آئی بی ایبل ٹو لیو ود مائی اون. میں کیا کروں گا وہاں پہ, نہ کسی کو کوئی عزیز, نہ کوئی رشتے دار, نہ کوئی دوست, نہ کوئی احباب, میرا کیا بنے گا. تو کتنی آپ سوچیے ایک اجنبی ملک میں آدمی جا رہا ہو تو کتنی پریشانی ہوگی. لیکن اگر آپ وہاں سے چلیں اور آپ کو پتا ہو کہ نہیں یار میرے یار دوست ہیں, ایئرپورٹ آئے ہوئے ہوں گے, مجھے پریشانی نہیں ہوگی, وہاں سے ریسیو کریں گے, اپنے گھر لے جائیں گے, سکون سے رکھیں گے, مجھے وہاں پر کھانے پینے کی فکر نہیں ہوگی, وہاں پر بستر کی فکر نہیں ہوگی, وہاں پر ویدر کی وہ جو سختیاں ہیں ان سے بچنے کی فکر نہیں ہوگی, تو آپ سوچیے آدمی کو کتنا سکون ہوگا. تو اسلام نے بھی ہمیں تعزیت کا جو انداز سکھایا اس کو سمجھیے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. تو وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اس کی طرف جا رہے وہ پھر پریشانی کیا ہے. پریشانی تو تب ہوتی نا جہاں کوئی زخموں پہ مرہم رکھنے والا نہ ہوتا, کوئی ہمدرد نہ ہوتا, کوئی غم گسار نہ ہوتا, کوئی ساتھی نہ ہوتا, تو پریشان ہوتے نا. لیکن اب تو اس کی بارگاہ میں جا رہے ہو جو رب ہے, جو پروردگار ہے, جو رحمان ہے, جو رحیم ہے. اگر اس سے لو لگائی ہے, اگر اس کی حکم حضوری نہیں کی, اگر نافرمانی نہیں کی, اگر اس کے فرامین کے مطابق زندگی گزارہی ہے, پھر دکھ کی کیا بات ہے, پھر خوف اور دہشت کا کیا سوال ہے. ارے تم اللہ کی طرف سے آئے ہو اور اسی کی طرف جا رہے ہو, اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. حضرت مکرم یہ تمام چیزیں ہمارے لیے, یعنی اگر دین کی باتوں پہ آپ غور کریں تو ایک ایک چیز سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے. ابھی حضرت قبلہ شاہ صاحب آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے مثنوی مولانا روم کے حوالے سے. وہ مثنوی شریف کی بھی خصوصیت تو یہ ہے نا کہ باتوں باتوں میں اس طرح اگتا کشائی کر جاتے ہیں کہ آدمی اور خاص طور پر وہ جو مخالفین ہیں وہ انکش بدندہ رہ جاتے ہیں, یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اب وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی آدمی کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو اللہ کے محبوب بندے ہوں. اب ان کو دیکھو کہ جی وہ بھی سیدھے سادھے ہم جیسے ہی تو نظر آتے ہیں, کوئی سرخاب کا فرق تو نہیں لگا ہوا, ہوا میں اڑتے ہوئے تو دکھائی نہیں دے رہے. لیکن ان کو ان کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا. وہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر شیر, اب جو اردو کو بھی انگلش میں لکھنے کے عادی ہیں ان کے لیے تو میں معذرت خواہ, لیکن جو اردو کے رسم الخط سے اس کی رائٹنگ سے واقف ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شیر اور شیر لکھنے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں نا, لیکن فرماتے ہیں کہ ایک وہ ہے جسے انسان کی جاتا ہے اور ایک وہ ہے جو انسان کو کھا جاتا ہے. اب اگر شیر اور شیر لکھا ہوا ہو اور دیکھنے محلہ مغالطہ کھائے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں تو یارو اس کی عقل پہ ماتم کرو گے نا کہ یہ بے وقوف ہے, اس کی نظریں ظاہر میں الٹ کر رہ گئی ہیں. تو وہ بھی ہمیں سبق دیتے ہیں کہ صرف ظاہر میں الٹ کے مت رہ جانا, بلکہ جو اللہ والے ہیں ان کی شان اور عظمت کو پہچاننے کی کوشش بھی کرنا. اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہیں, وہ سرکنڈا جس کو کانا کہتے ہیں سیدھی سادی زبان میں, سرکنڈے کانے وہ, اور شوگر کین یہ کماد یہ گنے. اب دونوں زمین سے اگ رہے ہیں اور دیکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں, وہ بھی ان کی بھی لینتھ ہے, وہ بھی اسی طرح ان کے اندر گانٹیاں بھی ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن ایک کے اندر مٹھاس ہے اور ایک کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور کھوکھلا ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر شیرینی بھری ہوئی ہوتی ہے, اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں, خالی ہوتے ہیں, وہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, میں اس کو ایک مثال کے ذریعے مزید واضح کرتا چلوں, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ مثال میں نے شاید کہیں اور بھی دی ہو, لیکن کیا فرق پڑتا ہے. روٹی دن میں تین مرتبہ کھاتے ہیں, کوئی شکایت نہیں کرتا کہ روز روٹی کھانے کو ملتی ہے, لیکن اگر تقریر میں کوئی بات دوہرا دی جائے تو بعض اوقات اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, یہ بات آپ نے وہاں بھی کہی تھی. بھائی ایک تقریر بھی تو روحانی غذا ہے نا, تو روحانی غذا بھی اگر بار بار مل جائے تو اس میں بھی کوئی عذر کوئی اعتراض کی بات نہیں ہوتی. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید برمنگھم میں کسی جگہ میں نے روحانی غذا کے حوالے سے ایک بات کہی تھی, ذرا وہ دوہراتا چلوں. دیکھیے انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مرکب ہے نا. جسم کو تو ہم دیکھتے ہیں, بھائی جسم نظر آتا ہے, یہ موٹا ہے, یہ پتلا ہے, یہ لمبا ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ کالا ہے, یہ گورا ہے, یہ بیمار ہے, یہ تندرست ہے, یہ جوان ہے, یہ بوڑھا ہے, جسم تو نظر آتا ہے لیکن روح نظر نہیں آتی. اور یہ عجیب ماجرا ہے, جو نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں, جو نظر نہیں آتی وہ سب کچھ ہے. اور یہ چیز تو ظاہر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں نا, اس کے لیے کسی دلیل لانے کی ضرورت تو نہیں. آپ کا کوئی دوست ہو, خدا نہ خاصہ دنیا سے رخصت ہو جائے, لوگ لیے جا رہے ہیں اٹھا کے قبرستان کی طرف, آپ کہیں میرے دوست کو کہاں لیے جا رہے ہو, وہ کہیں کہ جناب ان کی روح نکل گئی, یعنی ان کو قبرستان میں دفن کرنے جا رہے ہیں, آپ کہیں کہ یار روح نکل گئی تو کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے اس کی روح تو نہیں دیکھی تھی. یہی ٹانگے تھی نا جن سے چل کے آتا تھا, یہی ہاتھ ہے نا جن سے دوستی کے لیے بڑھاتا تھا, یہی آنکھیں ہیں نا جن سے ہمیں دیکھتا تھا, یہی ہونٹ ہے نا جن جمبی دیتا تھا. تو یہ سب کچھ تو ہے, کہاں لیے جا رہے ہو؟ اگر کوئی کہے تو یہ اس کی بے وقوفی ہوگی, یہ پاگل پن ہوگا. یہ اصل میں روح ہے جو جسم کے لیے قوت کا سبب ہے, اور روح کے بغیر جسم تو کچھ نہیں ہے. یارو جو روح جو تعلق یہاں سے ہے, ایک نظر آتا ہے ایک نہیں آتا, اور جو نظر آتا ہے اس کا, یہی صورتحال دین اور مذہب میں بھی ہے. ایک عقیدہ ہے ایک عمل ہے, عمل نظر آتا ہے, عقیدہ نظر نہیں آتا. عمل تو نظر آتا ہے, آدمی نماز پڑھ رہا ہے نظر آ رہا ہے, جہاد کر رہا ہے نظر آ رہا ہے, بھج کے جا رہا ہے نظر آ رہا ہے, لیکن جو عقیدہ ہے وہ تو نظر نہیں آتا, وہ تو پتہ نہیں چلتا اس کے اندر کی دنیا کی کیفیت کیا ہے, یہ رب کی واقعی عبادت و ریاضت کر رہا ہے یا محض تقدس و پاسائی کا ڈھونگ رچا رہا ہے, اور لوگوں کے سامنے عزت کمانے کے لیے یہ محض قیام و سجود کی کیفیت سے گزر رہا ہے. اور وہ اور جو عقیدہ ہے جو نظریہ ہے, یہ آقا کریم کی غلامی پر فخر کرنے والا ہے, اس غلامی کا جوا گردن سے اتار پھینکنا چاہتا ہے, یہ تو عقیدے کی بات ہے نا, یہ نظر نہیں آ رہی. اس لیے یاد رکھنا, جو اصل چیز ہے وہ عقیدہ ہے, اور جو نظر آتا ہے عمل اس کا تمام تر دار و مدار اس پہ ہے جو نظر نہیں آتا. اچھا جو نظر آتا ہے اس کے لیے تو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کے لیے جناب ہم نے روزی کما رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں, سر سمانے کے لیے چھت بھی چاہیے ہمیں, سطر پوشی کے لیے لباس بھی چاہیے, اور لباس بھی بڑا اچھا ہونا چاہیے, سوفسٹیکیٹڈ ہونا چاہیے, اور اس کی ٹیلرنگ بھی بہت زبردست ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی ایسا سکم نہیں ہونا چاہیے, خوراک بھی بہت اچھی ہونی چاہیے, اور اس کے اندر ورک کی فیلیٹی ہونی چاہیے, اس پہ چین ہر وقت ایک ہی چیز تو اچھی نہیں رکھتی نا. یہ اور بات ہے کہ آج کل کے جو یگسٹر ہیں, میرا خیال ہے وہ تو فش اینڈ چپ سے باہر جاتے نہیں کہیں, ورنہ تو انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے بھائی ذرا تبدیلی ہونی چاہیے. ہمیں بھی یاد ہے روز مرغی پکتی تھی تو ہم بھی عاجز آ جاتے تھے, اس مرغی سے جان چھوڑائیں بھائی, کبھی دال بھی کھلا دیں. لیکن آج کل چلیے خیر, اب یہ چیزیں وہ ویسے ہی ضمن ذکر میں آ گئی تھیں, تو میں یاد کر رہا تھا کہ ہم جو نظر آتا ہے جسم اس کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو نظر نہیں آتی روح جو سب کچھ ہے اصل میں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے بھائی، آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مکان اپنی چھت عطا فرمائے، اب آپ فرض کیجیے خدا نہ خاصہ کرائے کے مکان میں رہتے ہوں، تو خیال ہو کہ یار یہاں پہ اگر ایک ٹوائلٹ اور بن جاتا ذرا کتنی سہولت ہو جاتی، اگر یہ ذرا لیونگ روم میں ذرا ایکسٹینشن ہو جاتی تو ذرا کتنا آرام مل جاتا. پھر مشورہ کرتے ہیں یار یہ کرائے کا مکان ہے، یہاں پر یہ کوئی خرچہ کرنے کی کوئی سکھ نہیں، اللہ اپنا گھر دے گا نا اس پہ خرچہ کریں گے. تو یارو یہ دنیا بھی تو کرائے کا مکان ہے نا، یہاں پہ ہمیں ہمیشہ تو نہیں رہنا، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی ہمیں فکر ہی نہیں. وہ مکان کیسا ہوگا، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی کنسٹرکشن کے لیے، اس کی تزئین کے لیے، آرائش کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کوئی فکر نہیں. لیکن دنیا میں مکان جو ہے وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے بس اسی کے گرد ہم گھومے ہوئے ہیں. یارو یاد رکھو ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے، جو رب کی طرف سے جو کچھ ملا ہے، اگر ہمیں مال ملا ہے اس کا حساب دینا ہے، اولاد ملی ہے اس کا حساب دینا ہے کہ یہ اولاد کی ہم پرورش کس طرح کر رہے ہیں، سیدھے راستے پر چلا رہے ہیں یا نہیں، ہدایت دے رہے ہیں یا نہیں، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو کیسا ہونا چاہیے اس کا لحاظ رکھ رہے ہیں یا نہیں، اگر ہمیں عہدہ اور منصب ملا ہے اس کا حساب دینا ہے، ان پاورز کو ہم نے کیسے استعمال کیا تھا، ہمیں طاقت اگر ہمیں ملی تھی، اگر حکومت ملی تھی تو ہم زمین پر بندوں کا خدا بن گئے تھے یا خدا کا بندہ بن کے زندگی گزاری تھی. یہ تمام چیزیں تو ہمارے لیے ہم سے پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا. اچھا یہیں پر ایک بات اور آئی ذہن میں، آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کے پاس، اگر میں آپ میں سے کسی کو 10 پاؤنڈ دوں اور ان کا حساب لوں، اور کسی کو 1 ملین پاؤنڈ دوں. اچھا معاف کیجیے میرے پاس ملین پاؤنڈ ہے نہیں، کوئی آ جائیں قرض مانگنے کے لیے، ذرا پہلے عرض کرتا چلوں، میں صرف ایک ایگزامپل کوٹ کروں. فرض کیجیے کسی کو 1 ملین پاؤنڈ دوں اور کسی کو 10 پاؤنڈ دوں اور پھر ان سے حساب لوں، تو کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ جس کو 10 پاؤنڈ دیے ہیں بھائی، آسان تو اس کے لیے ہے نا. یارو ہم میں سے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں، مولا ان کو تو نے اتنا دے دیا، ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلا رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں. یارو اگر اس نے ہمیں زیادہ نہیں دیا، کیا پتا یہ بھی اس کی رحمت کا ایک انداز ہو، اگر زیادہ دے دیتا ہمارے لیے حساب دینا مشکل ہو جاتا. ہاں جن کو ملا ہے پھر ان کو تیار بھی رہنا چاہیے، حساب دینا ہے. حضرات مکرم معاف کیجیے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روح اور جسم کی غذا کے حوالے سے بات چلی تھی اور کہیں سے چلی اور کہیں جا نکلی. میں عرض کروں گا کہ بھوک جسم کو بھی لگتی ہے، اس کے لیے تو ہمیں ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ بھائی ذرا خیال رکھنا، آج سینڈوچ لینے ہیں یا برگر لینا ہے، یا ہم نے باقاعدہ سفر لینا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن روح کی بھوک کے ہمیں کوئی زیادہ فکر نہیں ہوتی، روح کو بھی بھوک لگتی ہے. اسی طرح روح بیمار بھی ہوتی ہے. اچھا روح بیمار ہوتی ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ ایک سیدھا سادہ ٹیسٹ تو یہ ہے کہ جسم بیمار ہوتا ہے نا تو جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں بعض اوقات بری لگنے لگتی ہیں. جسم کے ساتھ ایسا ہے نا، جو چیزیں اچھی ہیں بعض اوقات بری لگنے لگتی. دودھ اچھی چیز ہے، بیماری کے عالم میں جی نہیں چاہ رہا، نہیں یار میں نہیں پیتا. اسی طرح جناب ہوا فریش ایئر اچھی لگتی ہے لیکن کسی وقت وہ بھی بری لگ رہی ہوتی ہے، یار کھڑکی بند کر دو یہ نہیں چاہیے. بیماری جب ہوتی ہے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بری لگنے لگتی ہیں. یارو روح کی بیماری کا بھی ایک لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے، جو حقیقت ہمارے لیے چیز اچھی ہے وہ بری لگنے لگے. آقا کریم کی غلامی اچھی ہے وہ بری لگنے لگے. ارے درود و سلام پڑھنا اچھا ہے وہ برا لگنے لگے. بزرگوں سے نسبت رکھنا اچھا ہے یہ برا لگنے لگے. نماز پڑھنا، رب کی بارگاہ میں جھکنا اچھا ہے یہ برا لگنے لگے. حلال پر گزارا کرنا اچھا ہے یہ برا لگنے لگے. تو یارو پھر سمجھ لو کہ روح بیمار ہے. اچھا جسم بیمار ہو تو اس کے لیے تو ہاسپٹل بھی موجود ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں. روح بیمار ہو تو کیا کریں؟ تو ظاہر ہے کہ جسم تو مورٹل چیز ہے نا، وہ تو فانی چیز ہے نا، تو اس کے مالک بھی وہ ہیں جو فانی ہیں، لیکن روح تو باقی رہنے والی چیز ہے نا، تو پھر اس کا علاج بھی وہی کرے گا جو باقی رہنے والا ہو. جس نے مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا ہو وہ روح کا علاج نہیں کر سکتا. یارو پھر آقا کریم کو کس طرف جانا پڑے گا؟ پھر ان سے علاج کرانا پڑے گا. لیکن پھر سوچیں گے کہ جی وہ تو سرکار تو مدینے میں جلوہ فکر ہیں، اب ہم تو یہاں پہ ہیں، اب ہماری روح بیمار ہے، اب کیا کریں؟ پھر کیسے پہنچیں؟ حضرات مکرم، دراصل یہ بات ہے قلبی کیفیات کی. وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک نواب صاحب تھے، سب کانٹیننٹ میں نواب تو مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے. وہ بڑے ظریف الطبع تھے، بڑی ہیومرس ان کی طبیعت تھی، طنز و مزاح ان کی عادت تھی. تو ان کا ایک خدمت گار تھا جس کو جو اکثر ان کے مذاق کا نشانہ بنتا رہتا تھا، اور وہ بھی لطف اندوز ہوتے تھے اس کی جناب مذاق اڑا کے. تو ایک دن نواب صاحب کو خیال آیا کہ یار اللہ نے بہت کچھ دیا، حج کرنے نہیں گئے آج تک، تو چلو حج تو کرائے. اب جناب وہ سوچا کہ حج کرنے تو جا رہا ہوں لیکن ذرا خدمت گار ہو ساتھ، تو ایک کو ذرا خدمت کرے گا سہولت رہے گی، ذرا زبان کی کھجلی بھی مٹتی رہے گی. اس سے کہا آپ نے خدمت گار سے، ہاں بھائی چلتے ہو حج کرائیں. اب وہ اس زمانے میں وہ ایک غریب آدمی جو بےچارا گھر پہ نوکری کرتا ہو، اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کبھی حج کی سعادت مجھے مل جائے گی. اس نے تو وہی پاؤں پکڑے، مائی باپ غریب نواز بندہ پروت، میں تو ساری زندگی ویسے بھی غلامی کرتا ہوں، تو نسلیں غلامی کریں گی، اگر وہاں لے جائیں کیا بات ہے. نواز صاحب نے جناب رکھتے سفر باندھا، اپنے خدمت گار کو اس نوکر کو ساتھ لیا، سفر پر چل پڑے. اب جب وہ حج کا مرحلہ آیا تو نواب صاحب نے سوچا یار یہ مقدر سفر ہے، اس میں ذرا ہنسی مذاق سے پرہیز کرنا چاہیے. تو انہوں نے ذرا اپنی زبان کو روک کے رکھا، کوئی ایسی بات نہیں کی، حج کر لیا. پھر مدینے کا سفر تھا، وہ بھی مقدر سفر تھا، اس میں بھی انہوں نے احتیاط کی. اب مدینے حاضری کے بعد جب واپسی کا روانہ ہونے کا انہوں نے ارادہ کیا، تو اب وہ ذرا اندر گھٹن بھی کافی ہو چکی تھی، وہ طبیعت جو ان کی منچلی طبیعت تھی وہ بھی ان کو اکسا رہی تھی، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اور سوچا کہ اب سفر تو پورا ہی ہو گیا، اب تو واپس ہی جا رہے ہیں، چلو کوئی مذاق کرنے. انہوں نے ایک پریکٹیکل جوک کی صورت نکالی، اپنے اس خدمت گار کو، اس نوکر کو بلایا. ہاں بھائی تمہیں کچھ بارگاہ رسالت سے ملا؟ اس نے کہا کہیں بہت کچھ ملا ہوگا، یہاں سے آئے ہیں خالی کون جائے گا یہاں سے، لیکن اب میں کیا بتاؤں کیا ملا ہے. اب ظاہر ہے میرے پاس تو کوئی ایسی یاد ٹھیک نہیں ہے جو میں بتا سکوں. ان کا نہیں نہیں دیکھو مجھے یہ پروانہ ملا ہے آقا کی بارگاہ سے. تمہیں ملا ہے تم وہ یہ آقا کریم کی بارگاہ سے ملا، کیا ہے سب پڑھ لو. دیکھا تو اس پر لکھا ہے کہ نواب فلاں بن فلاں کو جہنم سے چھٹکارے اور جنت کے حق کی خوشخبری دی جاتی ہے. یہ آقا کریم کی بارگاہ سے ملا ہے. اب اس کی حالت کو دیکھ کے نواب صاحب محسوس ہو رہے ہیں، اپنے پریکٹیکل جوک سے لطف اٹھا رہے ہیں. اب دیکھو یہ کیسے تل ملا رہا ہے، اب کیسے پریشان ہے. ہاں مجھے وہاں سے ملا ہے. اچھا صحیح، ذرا ٹھہرے میں ابھی آیا. اب جناب وہاں سے بھاگتا ہے، آقا کریم کا بارگاہ میں پہنچتا ہے، جالیوں سے لپٹ کے روتا ہے، آنسوؤں کی زبان میں عرض کرتا ہے، آقا کیا یہاں بھی نواب اور غلام کا فرق ہوتا ہے؟ کیا یہاں بھی امیر اور غریب کا فرق ہوتا ہے؟ آقا یہ اس بارگاہ کے اندر بھی کیا یہ لحاظ ہوتا ہے؟ وہ اس عالم میں اس کو ہرکیاں بنتی ہیں اور جناب اس کی آنکھ لگتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک پروانہ موجود ہے، لکھا ہے فلاں بن فلاں کو جہنم سے چھٹکارے کی اور جنت کے استحقاق کی خوشخبری دی جاتی ہے. یارو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر تو وہ پہلے بھی ہوا تھا، لیکن دل پہ وہ چوٹ نہیں لگی تھی جو اب لگی ہے. جب دکھی دل سے پکارو گے، جب دل پہ چوٹ لگے گی، جب پھر آقا کریم کو پکارو گے تو پتہ چلے گا وہ دور نہیں ہے. حضرات مکرم نے یہ روح بھی بھوکی ہوتی ہے، جسم کی بھوک تو ہمیں پتہ ہے کیسے مٹتی ہے. اگر کبھی کئی دن کے فاقے کے بعد، یا کئی دن کا فاقہ تو خیر اب کس کو ہوتا ہے، اب تو زمانے لگ گئے، اگر روزہ رکھنے کے بعد افطاری کے وقت کھانا ملتا ہے کتنا لطف آتا ہے. یا اگر ڈیوٹی پر گئے کئی گھنٹے گزر گئے، ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا، واپس آیا پھر فوڈ لیتے ہیں تو کتنا انجوائے کرتے ہیں اس کو. لیکن کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ کوئی غریب الحال، کوئی بہت ہی مستحق شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کو لگا کہ یار یہ واقعی بہت غریب ہے، مستحق ہے، تو آپ کو بھوک لگ رہی ہو لیکن آپ اپنی روٹی اس کو دے دیں تو خود کھانے سے وہ لطف نہیں آتا جو اس بھوکے کو کھلانے سے آتا ہے. یہ دراصل روح کی بھوک مٹ رہی ہے، جسم کی بھوک خود کھانے سے مٹتی ہے اور روح کی بھوک دوسروں کو کھلانے سے مٹتی ہے. اور یہاں پر پھر وہ میں عرض کرتا چلوں، کو ذکر کے بغیر یہ قصہ مکمل نہیں ہوتا. یارو وہ وقت یاد کیجیے جب مولا کائنات علی مرتضیٰ کا خاتون جنت کا گھرانہ ہے، حسنین کریمین ہے، اور دو دن کے فاقے کے بعد تیسرے دن روٹی میسر آئی ہے. دو دن کے فاقے کے بعد تیسرے دن روٹی ملی ہے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، اتنے میں ایک گداگر آواز لگاتا ہے کوئی بھوکے کو روٹی کھلانے والا؟ یارو وہ تو ایک گداگر ہے, وہ تو جگہ جگہ آواز لگاتا ہے, اس کو تو کوئی بھی کچھ دے دے گا, لیکن ان لوگوں کو تو دو دن کے فاقے کے بعد روٹی مل رہی ہے, لیکن وہ دسترخوان سے روٹی اٹھا کے اس فقیر کو, اس قائل کو دے دی جاتی ہے. بظاہر یہ بات سن کے آدمی تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے, یار یہ کیا بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات نہیں, یہ کہیں عقیدت اور محبت سے لوگوں نے ویسے ہی گھر کے تو نہیں بنا دی, یہ بھلا کیسے ممکن ہے. ارے بچوں کے کملائے ہوئے چہرے نگاہوں کے سامنے ہو اور بھوک کی شدت کا خود سامنا ہو, دو دن کا فاقہ ہو اور پھر کوئی فقیر آواز لگائے اور روٹی اٹھا کے دے دے, یہ بھلا کیسے ممکن ہے. ارے یہ ایسی ہی بات لگتی ہے, لیکن نہیں یارو, ذرا یہ ذہن میں رکھو, یہ خاندان نبوت ہے نا, اسے جسم کی بھوک سے زیادہ روح کی بھوک کی فکر ہے. جب یہ تصور اجاگر ہوگا تو پتہ چلے گا اور اس واقعے کی حقیقت کھل کے سامنے آئے گی. حضرت مکرم, میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری, میں ایک مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہ رہا تھا بات, اور میں نے کہا وہ مثال شاید پہلے بھی بیان کی ہے, کہیں ریپیٹیشن نہ ہو, اور اس چکر میں اتنی دور دوسرے سفر میں نکل گیا. دیکھیے فرض کیجیے آپ دکان پہ جائیں تو مشین خریدنے, تو اگر کوئی سمپل سی مشین ہو تو شاپ کیپر وڈ ٹیل بائی ہم سیلف ہاؤ ٹو آپریٹ اٹ, وہ خود ہی بتا دے گا کیسے چلانا ہے, آپ لے آئے فائدہ اٹھاتے نہیں. لیکن اگر کوئی ایسی مشین خریدنے جائیں جو ذرا کمپلیکیٹڈ ہو, فار ایگزامپل موبائل فون, ہمارے یمسٹر نے کو ماشاء اللہ اس پر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, لیکن مجھ جیسا بندہ اگر موبائل فون خریدنے جائے تو مثلا میں وہ شاپ کیپر سے کہوں کہ بھائی ذرا بتا دو مجھے اس میں کون کون سے ڈفرینٹ فنکشن ہیں, میں ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہوں. تو آپ سوچیے اگر وہ شاپ کیپر وہ سارے فنکشن مجھے سمجھانے بیٹھے تو اس کو تو پوری کلاس لینی پڑ جائے گی, کئی گھنٹے لگ جائیں گے اور مجھے سب کچھ یاد بھی نہیں رہے گا. تو اس کے لیے پھر کمپنی جو موبائل فون بناتی ہے وہ کیا کرتی ہے, تو اس کے ساتھ ایک بک لیٹ ریٹن انسٹرکشن وہ دے دی جاتی ہے جس میں لکھا ہوا ہے. میں اگر پوچھوں گا نا بھائی یہ کیا کرنا ہے, وہ مجھے ایک بک لیٹ دے دے گا, بھائی یہ اس کے اندر سب کچھ ہے, وہ پڑھے اور اس کو آپریٹ کریں, میرا سر نہ کھائیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشین بہت زیادہ قیمتی ہے, مثلاً کروڑوں کی ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہے. تو اب ان کی جو فرم ہے, جو کمپنی ہے جنہوں نے مشین بنائی ہے, تو وہ ریٹرن انسٹرکشنز تو ساتھ دے دیتے ہیں, لیکن وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے کسٹمر نے ذرا مس ہینڈلنگ کی, مس یوز کیا, غلط طریقے سے آپریٹ کیا, یہ مشین خراب ہو گئی, تو اس کا نقصان تو ہوگا لیکن ہمارا بھی تو نقصان ہوگا, ہمارے تو گاہک بھاگ جائیں گے, ہمارا بٹھا بیٹھ جائے گا. تو کسٹمر کو فیسلیٹیٹ کرنا یہ تو بہت ضروری ہے, تو اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں ریٹرن انسٹرکشن اپنی جگہ پہ, وہ کمپنی کا اپنا کوئی بندہ بھی بھیجتے ہیں کہ جاؤ بھائی یہ مشین اپنی نگرانی میں انسٹال کرواؤ, اسے لگوا کے چلا کے تجربہ کرا کے دکھا کے آؤ کہ اس مشین کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے, کیسے فائدہ اٹھانا ہے. یارو یہ انسان بھی تو بڑی نازک مشین ہے نا, اور بڑی قیمتی بھی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یہ اللہ کی کاریگری کا شاہکار ہے, تو اس کے بے قیمت ہونے کی وجہ سے اور اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے, اس کی وقت و اہمیت کی وجہ سے رب کائنات نے ہمیں ریٹرن انسٹرکشن دی جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے, ان کے اندر ساری ڈیٹیلز موجود ہیں ہمیں اس مشین کو کس طرح آپریٹ کرنا ہے. اور پھر اس نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بھیج دیا, فرمایا اے میرے محبوب میرے بندوں میں جا کے زندگی گزار کے عمر بسر کر کے تجربہ کرا کے دکھا کیا کہ ایک انسان کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے. اب وہ ریٹن انسٹرکشن بھی ہیں جو پریکٹیکل ایگزامپل بھی ہے, اگر اس کے باوجود ہم عمل نہ کریں تو پھر یہ ہماری محرومی ہے, یہ ہماری نادانی ہے, یہ ہماری کوتاہی ہے, یہ ہماری غلطی ہے. حضرات مکرم, اب وہ پریکٹیکل شیپ تو ہے, لیکن ہمیں تو آقا کریم کی زیارت سے سعادت نہیں ملی, وہ شب و روز, وہ سیرت و کردار, وہ لیل و نہار, وہ تو ہمارے سامنے نہیں, تو ہم ان سے رہنمائی کیسے حاصل کریں گے؟ تو یارو پھر یہ کام کرتے ہیں اولیاء اور علماء, جو علماء ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں دیکھو یہ آقا کریم سے اٹھنے کا انداز, یہ بیٹھنے کا, یہ چلنے کا, یہ پھرنے کا, یہ سونے کا, یہ جاگنے کا, وہ ایک ایک بارے چیز کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں, اور جو اولیاء ہوتے ہیں وہ ان کے سانچے میں ڈھل کے اپنے آپ کو پرسونیفائی کر کے دکھاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میرا خیال ہے میں ایک آدھ منٹ میں اپنی یہ گفتگو ختم کرتا ہوں, پھر سوال بھی کر لیتے ہیں. ابھی مولانا شکوا کر رہے تھے کہ پہلے جو اللہ والے تھے وہ ان کی جب ہم ان کو دیکھتے تھے تو ان میں یہ سادگی تھی اور آج کل وہ یہ صورت حال نظر نہیں آتی. یہ شکوا اس لیے ضروری ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کو تو دراصل آقا کریم کی سیرت طیبہ کو ہمارے سامنے پرسونیفائی کر کے ایمباڈیمنٹ کر کے دکھانا ہے نا. تو اگر وہ ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ فیض ہم تک منتقل نہیں ہوگا. حضرات مکرم, جب ہم اس طریقے کو اپنائیں گے تو پھر دراصل ہم اپنے مقصد تخلیق کو پورا کریں گے. ہمیں پیدا کیا گیا, ویسے تو ہم پرائرٹیز اپنے سامنے فکس کر سکتے ہیں. کوئی کہے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر, کوئی کہتا ہے کہ نو آئی وانٹ ٹو بی اے ویری رچ بزنس مین, اور میں کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہوں, یہ وہ. یہ ہر ایک کی پرائرٹی ہے, لیکن اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس نے ہمیں اپنی عبادت اور اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا. اگر ہم اس کی عبادت کریں, اس کے سامنے جھکیں, اس سے لو لگائیں, اس کے نام کی مالا جپیں, اگر ہم اس کی قرب کے درجات طے کریں تو ہم اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہے ہیں, اور اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم اس سے ڈیویٹ کر رہے ہیں. اور یہاں تو اب یہ کنڈیشن ایسی نہیں ہے, لیکن سوچئے پاکستان میں فرض کیجئے آپ نے بھینس پالی دودھ کے لیے, اب وہ دودھ لینا چھوڑ دے اور اس سے دودھ لینا ممکن نہ رہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر اسے قصائی کے حوالے کر دیں گے. آپ نے درخت لگایا آم پھل کھانے کے لیے, وہ آم پھل دینا چھوڑ دے تو کیا کریں گے؟ اسے کاٹ دیں گے, جلا دیں گے. کھانا پکایا آپ نے لذت کام و دہن کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے, اس میں کوئی کیڑا اگر گر گیا اب وہ کھانے کے قابل نہ رہا پھر کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے. یارو جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اگر اس مقصد کو پورا نہ کرے اسے پھینک دیا جاتا ہے, ضائع کر دیا جاتا ہے. ہم انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اپنی معرفت کے لیے, اپنی عبادت کے لیے. اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو ہمیں بھی پھینک دیا جائے گا, اور جہاں پھینکا جائے گا اس جگہ کو جہنم کہتے ہیں. تو اسی طرح کریں گے, ان کے نقش قدم پہ چلیں گے, آقا کریم کی سیرت کو اپنائیں گے تو پھر ہم اپنے مقصد تخلیق کو پورا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. سید صاحب کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی جی فرمائیے. جی ویسے تو یہ آپ نے کوئی نئے سوال نہیں کیے, میں سمجھا شاید آپ کوئی ایسے سوال کر رہے ہوں جو کہ بڑے انوکھے اور اجنبی ہوں گے اور شاید میرے لیے وہ ان کا جواب دینا مشکل ہوگا. آپ کا سوال میں ذرا ذرا تھوڑا سا ریفائن کر کے بیان کر دوں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وہ ہماری شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے. تو جو شہرک سے زیادہ قریب ہے اس کے قرب کے لیے آپ کو کیوں سیڑھی چاہیے؟ یہی سوال ہے آپ کا. تو کہ اگر آپ کی یہ بات میں اس طرح تسلیم کر لوں تو پھر قرب کے مدارج اور مراحل طے کرنا یہ بے معنی بات ہو جاتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ ماشاء اللہ صاحب سہم و شعور ہیں, اللہ ہر ایک سے قریب ہے, ہم سب کیا ہم سب اللہ کے مقرب بندے ہیں؟ جی فرمائیے. مجھے اس سوال کا پلیز, میں مناظرہ نہیں کر رہا, آپ نے سوال ایک کیا ہے نا, مجھے اس کا جواب دے دیجئے. اللہ ہم سب سے قریب ہے, کیا ہم سب اللہ کے مقرب بندے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا, میں بھی نہیں ہوں, میں سب کہہ رہا ہوں میں ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو ایک سیدھا سادہ سوال ہے. کیونکہ میرے سوال کے جواب میں آپ کے سوال کا جواب موجود ہے اس لیے آپ اوائڈ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ڈسکشن چاہتے ہیں, وہ اس کا مطلب نہیں. دیکھیے بات یہ ہے, میں بڑی سیدھی سی بات عرض کروں کہ ہر ایک اللہ کا مقرب بندہ نہیں کہلاتا. آپ کسی مطلب کسی اسکول آف تھاٹ کسی عالم سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا ہر ایک اللہ کا مقرب بندہ ہے؟ کیا اللہ کافروں سے دور ہے؟ اللہ کافروں کی شہرت سے زیادہ قریب نہیں ہے؟ وہ ہے. تو کیا کافر بھی اللہ کے مقرب ہیں؟ مطلب یہ کہ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا. آپ جیسا سمجھدار آدمی سوال کرے تو وہ بیوقوفی تک نتیجہ نہیں پہنچنا چاہیے. اللہ ہر ایک سے قریب ہے لیکن ہر ایک اللہ سے قریب نہیں ہے. پتہ یہ چلا اللہ کا قریب ہونا اور چیز ہے, بندے کا قریب ہونا اور چیز ہے. جی آپ کا ہاتھ پھر کھڑا ہے جی فرمائیے. جی جی چلیے ایک بات اور کر لیں. مطلب یہ کہ یہ تو خیر آپ نے ایک ایسی عجیب و غریب بات کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہ دین سے تعلق ہے نہ قرآن سے, ورنہ قرآن مجید میں جواب دیا ہے جب اللہ نے ولیوں کی شان بیان کی ہے. میں یہ آخری بات عرض کر کے, ویسے بھی وقت ہو رہا ہے مغرب ہمیں پڑھنی ہے, آخری بات عرض کر رہا ہوں, یہ تو قرآن نے جو جواب دے دیا وہ عرض کر رہا ہوں. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جو اللہ کے ولی ہیں ان کو کوئی خوف اور غم نہیں. پہچان کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ اللہ نے بتایا جو صاحب ایمان ہے جو صاحب تقویٰ ہے وہ اللہ کا ولی ہے. اب آپ کہتے ہیں غیب کا علم کو اللہ جانتا ہے, تو غیب کا علم کو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ہمارے لیے اس نے معیار رکھ دیا کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ صاحب ایمان ہے صاحب تقویٰ ہے. اگر یہ دو خصوصیات ہیں تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میرا ولی ہے, اگر اس سے ہٹ کر میں کوئی اور کرائیٹیرین رکھتا ہوں تو یہ میری بیوقوفی ہے, یہ میری نادانی ہے. اللہ نے قرآن میں یہ معیار بتا دیا ہے, اور جو اس معیار کو سمجھ لیتا ہے وہ بھٹکنے سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
خطاب فرما رہے تھے ممتاز عالم دین حضرت علامہ سید حامد سید شاہ صاحب کاظمی, اور یہ ہمارے جو منظور صاحب ہیں, یہ میں ان کا تعارف تھوڑا سا کرواتا چلوں تاکہ باقی احباب کو پتہ چل جائے. یہ الحمدللہ اس مسجد میں, کیونکہ اس کا تعلق یہ منظور صاحب یہ صوفیہ کا فیض, جو کہتا نا یہ ولی کیا ہوتے ہیں, باقی مسجدوں میں آپ کوئی داخل نہیں ہونے دیتا, ان کا مسجدوں پر ہمارا در کھلا ہوا ہے, یہ صوفی کا آستانہ ہے. تو یہاں میں نے کہا, حالانکہ میرے کئی نمازی کہتے ہیں کہ منظور میں ایسے نہیں آن دینا, لیکن میں نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو منع, اور میرے ساتھ ہی اللہ کا بندہ گھنٹوں بیٹھتا ہے. اور یہ جو ابھی یہ سوال کر رہا نا, اس پر ہم حدیثیں اور سارے کر کے, اور یہ مسئلہ نہیں, اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ ابھی ہمارے منور بھائی کہہ رہے تھے, یہ منظور بھائی مسئلہ نہیں پوچھتے, مسئلہ ہوتا ہے ہدایت کے لیے, یہ ہدایت ہی چاہیے ان کو فتنہ چاہیے, یہ صرف فساخت جو ہے نا, ہاں مطلب ان کو پتہ ہے سارا اس بندے کو, یہ ایک ہوتا کملا تو ایک ہوتا رملا, یہ بندہ رملا ہے سیدی صاحب کی سے لے کر باقی سارے علماء, ایون حمزہ موسٹ والے اس کو اندر نہیں داخل ہونے دیتے, وہ مارتے ہیں, سینٹر موسٹ والے کاری اسماعیل ہے اندر نہیں ہونا, وہ کہنا احتیاط میں مارا گا دینوں. لیکن منظور بھائی ہم آپ کو یہاں اجازت دیتے, میں حاضر ہوں خدمت کے لیے, ہمارے مفتی صاحب سے آپ گھنٹوں بیٹھتے ہیں, مفتی صاحب بھی آپ کو بتاتے ہیں سارے مسئلے آپ کو پتا ہے, اس لیے اللہ کے بندے لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کرو. کوئی بھی نبی پاک کے نفل نہیں پڑ, یعنی نبی پاک کیا معبود سمجھ کر کوئی نفل, یہ کئی مرتبہ نے گھنٹوں بتایا ہے, ہم اس کا ثواب نبی پاک کو پہنچاتے ہیں, عبادت اللہ کی کرتے ہیں, یہ سمجھ لو نا سوال کرنا. یہ کل ان صلاتی و نسوکی و محیا و مماتی للہ, ہم عبادت فقط اللہ کی کرتے ہیں, اس عبادت کا ثواب بندوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے جناب.
صفا جان رحمت لاکھوں سلام شمعِ بزمِ دا, سلام شمعِ بزمِ دایت پہلا, جس سوہانی گڑھی چمکاتے باقی جان, جس سوہانی گڑی چمکاتے باقی جان, اس دلب روزے سا سلام شمعِ بزمِ جانِ رحمت پہلا, رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں, دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں, اور وہ زبان جس کو سب کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت ذات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے یا الہی سلامی آج جانا ہو قبول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام حضرات ایک دفعہ الحمد شریف تین دفعہ کل شریف اول آخر درود و سلام پڑھ لیجیے. ہمارے بہنوں کی طرف سے 15 پاؤنڈ 11ویں شریف کے لیے 15 پاؤنڈ مسجد کے لیے. دیگر احباب جو اپنا حصہ ڈالنا چاہیں مسجد کی خدمت کے لیے وہ بھی ڈال سکتے ہیں. کہ اللہ کاظمی شاہ سب دعا فرمائیں گے.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علیہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میرے مولا ختم شریف کا ثواب اس محفل میں جو ذکر خیر ہوا اس کا ثواب, جو کچھ لنگر کا طعام کا اہتمام ہے اس کا ثواب, آقا دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں, بارگاہ عظمت میں, بارگاہ رحمت میں پہنچ کر النبيين المرسلين الصديقين الشهداء الصالحين صحابة کرام اہل بیت اطہار اطرۃ قار ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین اغواص افتاب ابطال نسبہ نقباء اولیاء جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہم سب کے اسلاف کرام اور اجداد کرام اور ہم سب کے مشائخ طریقت کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچے. میرے مولا اپنے کرم سے اس مبارک اور نورانی محفل میں ہم سب کی حاضری کو مقبول و منصور فرما. مولا تو جانتا ہے یہ کوئی سیاسی اجتماع نہیں ہے, دنیا کے مفاد کے لیے محفل نہیں تھی, صرف تجھے اور تیرے محبوب کو راضی کرنے کے لیے سجائی گئی. میرے مولا اپنے کرم سے اس محفل میں حاضری کو قبول فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا اپنے کرم سے. میرے مولا ہم سب کی حاجت روائی کرتے, مشکل کشائی کرتے, دکھوں کو دور کرتے, تکلیفوں کو ختم کرتے, بیماریوں سے نجات دیتے اور سکھی صحت عطا کرتے. میرے مولا تنگی ترسی اور رزق کی تنگی سے محفوظ فرما اور کھلا کشادہ رزق عطا فرما. میرے مولا اپنے فضل و کرم سے اپنی سرکشی اور نافرمانی سے بچا اور اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں اپنے قہر و غضب سے بچا اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما. مولا کریم ہمیں اولاد کے دکھ سے بچا اور اولاد کا سکھ عطا فرما, اولاد کی خوشیاں دکھا, ہمارے بچوں کو ہمارے لیے سبب فخر بنا اور وجہ عزت بنا. میرے مولا انہیں برے کاموں سے بچا لے, بری صحبت سے بچا لے, برے ارادوں سے بچا لے. میرے مولا برائی کی ہر شکل سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. میرے مولا ہمیں اپنی امان میں رکھنا, اپنی پناہ میں رکھنا, اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھنا, ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنانا. میرے مولا اپنے محبوب کی ساری امت پر رحم فرما, مسلمان جہاں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما. میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں دشمنوں کی سازشوں سے بچا لے, ان کے وار اور ہتھیار سے بچا لے اور ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان بھی عطا فرما, ہمیں صحیح اور غلط کا شعور بھی عطا. آمین آمین آمین. میرے مولا اس ادارے کو آباد رکھنا, اس سینٹر کو, اس مسجد کو آباد رکھنا, اور جو تیرے گھر کی آبادی کی فکر کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو بھی آباد. آمین 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 یا رب العالمین. ایک بچہ ہے آپریشن کے مرحلے سے گزر رہا ہے, دعا کریں رب کائنات اس آپریشن کو کامیاب فرمائے اور اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے مولا جو بیمار ہیں سب کو سکھی صحت دے دے اور بیماریوں کو ہمارے گھروں سے دور دفع فرما دے, شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. آمین یا حرمت نبی کریم و آخر دعوانا الحمدللہ.